الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ اب سب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا بنا کر دیکھا رب کو اپنا بنا کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ اب سب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ میرے دوستو بزرگو انسان جب کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کو اس راستے کے ذرات بھی نظر آتے ہیں اور جب انسان کسی راستے پر چلتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پہاڑ بھی اس کو نظر نہیں آتے دنیا کے کتنے مشہور پہاڑ ہیں ہم کبھی وہاں گئے نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوں گے جب تک ہم اللہ رب العزت سے محبت نہیں کریں گے ہمیں اس بات کا مزہ کیسے پتہ چل جائے گا کیسے ممکن ہے ہم دنیا کے اندر اتنے مہم ہیں دنیا کے مزے ہمیں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سارا مزہ ہی شاید یہی ہے کاش کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کر کے دیکھتے ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارا پروردگار کون ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے حسن کو پیدا کیا ہے. یہ نظارے, یہ بہاریں, ان سب کا خالق ہے وہ. ہمارا وہ پروردگار ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ ایک ایک منظر کو اگر ہم دیکھنے لگے اور سمجھنے لگے تو شاید اسی میں ہی ہم اپنی زندگی ساری کی ساری گزار دیں. تتلیوں کے رنگ, پھولوں کے اوپر بہار, آسمان پہ ستاروں کا چمکنا, کیا کیا نظارے میرے پروردگار نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے محبت کو پیدا فرمایا. آپ خود سوچیں, جو محبت کا خالق ہے, اگر ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ذرا سوچیں کتنا مزہ آئے گا. انسانوں کو چیزوں کی محبت اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سفر کرتے ہیں, دور دراز جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں جا کر ان خوبصورت مناظر کو دیکھیں. کتنے پیارے پہاڑ ہیں, کیسا ہرا بھرا سبزہ ہے, کیسے پانی کی آبشاریں وہاں پر گر رہی ہیں, اور کتنا خوبصورت اس میں سے آواز آ رہی ہے. گھنٹوں کھڑے لوگ تکتے رہتے ہیں, اس لیے یہ خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں. انسان کا جی خوش ہوتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان کا جی اتنا خوش ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا, معصوم سا بچہ ہوتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جی خوش ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی انسان اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہوا. تو جس نے اس کو بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. ان آنکھوں سے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. حضرت علیہ السلام نے تمنا کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے ہمیں دل عطا فرمایا. جو بندہ اس دل کے اندر اپنے پروردگار کی محبت کو بسا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کے اوپر ایسے انوارات اور کیفیات کو وارد فرماتے ہیں جسے انسان اس محبت کے اندر محو ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بس انسان اس کا تابعدار ہو جاتا ہے, اس کی بات کو ماننے کو جی جاتا ہے. اور اسی لیے جس مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے, اب اس کے لیے شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. بس حکم ملا اور اس نے کیا. صحابہ کرام کی مثال موجود ہے. انبیاء کرام نے آ کر دلوں کے اوپر محنت فرمائی اور صحابہ کرام کے اندر ایسی محبت کو بھر دیا گیا کہ حکم آیا کہ اب تم اپنے نماز کے دوران ڈائریکشن کو تبدیل کر لو. بغیر چوہ چرا کے سب نے اپنی ڈائریکشن کو بدل دیا. حکم آیا کہ شراب ممنوع ہو گئی ہے, مدینے سے باہر ہے, وہیں پر سارا کچھ گرا دیا. کوئی چوہ چرا نہیں ہے, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب کی ضرورت نہیں, بس حکم ملا اور انہوں نے کر دیا. اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت تھی. آج
جس دور میں ہم رہتے ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، اچھی بات ہے، تو آگے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کی دلیل دیں، دلیل پیش کریں، تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ کیفیات پیدا ہو گئی ہیں. تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر بھیجے گئے اس دنیا میں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں. افسوس کہ ہم نے اس کو چراغاہ بنا لیا. انسان اس دنیا میں جب آئے اس کی زندگی کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بنایا، اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی بنایا، اور یہ جانور ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک وہ جانور ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، اور یہ صرف انسانوں میں بھی بعض اوقات پائی جاتی ہے. انسان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا اور دوسرے بھائی کا نقصان کر دیتا ہے. یہ جانور ہوتے ہیں جن کو ہم بھیڑیا صرف کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دوسرے جانور دیکھیں گے کہ وہ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن وہ دوسرے جانور کو نہیں کھاتے. آپ اپنے گھر میں گائے اور بکری کو پالیں اور کسی وجہ سے اس کو گھاس نہ دیں، وہ بھوک سے مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی آپ کی مرغی کو کھا جائے، آپ کے بچے کو نقصان دے دے بھوک سے، ایسا نہیں ہوتا. اور واقعی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کی بازی تو لگا دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کا نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں. ان کے اندر ایسی صفت ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا وجہ دوسروں کو نقصان دے جا رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں بچھو کو، بچھو ایسا جانور ہے جو ڈنگ مارتا ہے، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ پتھر پہ بھی ڈنگ مارے گا، لکڑی پہ بھی ڈنگ مارے گا، حتیٰ کہ وہ انسان جو اس کو مدد کر رہا ہوگا اگر بچھو ڈوب رہا ہے اور انسان ہمدردی کرنے کے لیے اس کو اٹھا لے تو وہ اس کو بھی ڈنگ مار دے گا. بالکل اسی طرح بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، ان کا نواستہ رہا غرض، وہ بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ماحول میں تکتے رہتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ڈنگ وہاں مارتے ہیں. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو بنایا لیکن یہ بےچارے بے اختیار ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے، ان کو اس حال میں بنایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بچھو کو ڈنگ مارتا ہے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا، سانپ کاٹتا ہے لہذا اس کو جو ہے اب حشر کے دن پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت ان کو بنائیں گے، ان کے معاملے آپس میں طے کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. بات آئی گئی ہو گئی. لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جب اللہ رب العزت نے بنا دیا تو بھئی دو باتیں ہو گئی، یا تو اس کو فائدہ ہو گیا یا اس کا بڑا نقصان ہو گیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اب انسان بن تو گیا لیکن ختم کبھی نہیں ہوگا، اس کی حالت تو بدلتی رہے گی، ایک کیفیت سے یہ دوسری کیفیت میں جاتا رہے گا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے گا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے آخرت میں جائے گا، اور آخرت سے یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائے گا. مزے کی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر یہ جنت میں چلا گیا پھر تو بڑے مزے کی بات ہو گئی، اور اگر یہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اس وقت یہ ان جانوروں کو دیکھے گا مڑ کے کہ ہائے کاش کہ آج مجھے مٹا دیا جاتا، میری ہستی آج ختم کر دی جاتی. جہنم کا عذاب اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اس وقت اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ آج مجھے مٹا دیا جائے. تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ اس کو کس طرح خرچ کریں، بنا لیں یا مستی میں اس کو گزار دیں. تو بہرحال یہ گزرنے والی چیز ہے. ہم اپنی زندگی کے ذرا سے پیچھے ہسٹری کو دیکھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک ہم سیٹ ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے گھر بنانا ہے، ابھی ہم نے فلاں کام کرنے ہیں، ابھی اس ملک میں آئے، اب ہم نے ساری چیزیں کرنی ہے، شادی ہوئے بھئی آپ دعا فرمائے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی اب دعا فرمائے بچے ہو جائے، بچے ہو گئے دعا فرمائے کاروبار چمکے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر دے دے. ساری چیزیں کرتے کرتے بالآخر کیا ہوا، آج پلٹ کے دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ سیٹ ہوتے ہوتے آپ سیٹ ہو گئے. جوانی سے بڑھاپے کا بچے کو پتہ نہیں چلتا. جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے وہ تو خیر شیشے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ معاملہ تو کچھ بدل رہا ہے. سڑک میں چلتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی آدمی اس کو کہہ دیتا ہے بابا جی ذرا راستہ دے دیں، میں بھی اگر آپ ادھر آ کے بیٹھے، اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ میں بڑا میاں ہوتا جا رہا ہوں. اور جو اس نعمت سے محروم ہے ماشاء اللہ اس کو تو پتہ نہیں چلتا. وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ ابھی میں جوان ہو رہا ہوں. مجھے ایک آدمی ملا 63 سال اس کی عمر تھی، کہنے لگا میں پاکستان کے معاملے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، وہاں کا سسٹم اچھا نہیں ہے. میں نے مشرف کو بھی خط لکھا ہے، اس کو بتایا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور کاش کہ وہ میری بات کو مان لیتا تو اس کو بہت فائدہ ہوتا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں پاکستان چلا جاؤں، یہاں رہتا تھا، اور وہاں جا کے میں لا کالج بناؤں اور اس میں جو طلباء گریجویٹ ہوں گے ان کی میں ایسے تربیت کروں گا کہ وہ جب باہر نکلیں گے تو وہ ملک کے اندر ریولیوشن لے کر آ جائیں گے. یہاں چیز حیران ہو کے اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ 65 سال اس کی عمر ہے اور یہ بندہ اب اس وقت پاکستان جانا چاہتا ہے، وہاں جا کے یہ ساری ریولیوشن لانا چاہتا ہے. اتنا حب وطن ہے. اچھا میں نے سوچا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی، یہ بےچارا ویسے جوش میں بات کر رہا ہے، لیکن بھائی واقعی اس نے اپنا یہاں پر سب کچھ بیچ بٹا دیا. اور ایک دن وہ آیا ملنے کے لیے اور کہنے لگا کہ جناب میں نے جیسے کہا تھا میں ویسے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے شوق سے جائیے. وہاں گیا اس نے واقعی لا کالج بنا دیا. ناقالف بن گیا, طلبا آنے شروع ہو گئے, ایک دن اچانک اس کو فالج کا دورہ پڑ گیا اور اب وہ اس وقت بےچارا بستر پہ پڑا ہوا ہے اور وہ ناقالف بنا ہوا ہے. اس نے یہی سوچا کہ بھائی میری عمر کتنی ہے, وہ ریولیوشن دنیا میں لانا چاہتا تھا اور دیکھو اس کی زندگی میں ریولیوشن آ گئی اور آف سڈن کچھ سے کچھ ہو گیا. ایک مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, اس کو ذرا سا اندازہ کر کے دیکھیں, اس کو کمپیئر کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس بنائیں اور ان کے پاس جو کام کرنے والے تھے وہ جن تھے اور انسان تھے اور مخلوقات تھیں, سب لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا اہم کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں. ہم اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی بادشاہت تھی, ہوا ان کی مرضی سے چلتی تھی, یہ بھی کھڑے ہوئے اللہ کے حکم سے مکان بنا رہے, اللہ کا گھر بن رہا. لیکن میرے دوستو جب موت کا وقت آ گیا تو اس وجہ سے مسخر اس کو بعد میں وہ پوسٹ پون نہیں کیا گیا, تاخیر نہیں کی گئی اس میں کہ سلیمان علیہ السلام اتنا اہم کام فرما رہے ہیں, بلکہ آپ یوں ہی کھڑے ہوئے ہیں اور موت کا وقت آیا اور آپ کو لے گئے. جنہوں کو پتا نہیں چلا آپ کتنا آتا وہ اسی طرح کھڑے رہے اور بلاخر پھر بعد میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا. لیکن اس بات سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم چاہے جتنا بھی بڑا کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, جب بھی موت آئے گی تو وہ اس بات کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. اس میں موت ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازہ کھولیں اور کمرے سے باہر نکل جائیں, کتنی دیر لگتی ہے اس کو, ایک قدم یہاں ہوتا ہے اور دوسرا قدم باہر ہوتا ہے, اتنی سی دیر میں موت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کو اچانک موت آ گئی, کبھی میں نے ان کو دیکھا, یہاں آئے ہوئے تھے, فلا جگہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ کام کر رہے تھے, کام کرتے کرتے بندہ چلا جاتا ہے, پانی کا گلاس پی رہا ہوتا ہے, آدھا پیا ہوتا ہے آدھا بچا ہوتا ہے اور یہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کبھی کوئی بندہ فوت ہو جائے گا, ذرا جا کے اس کمرے کو دیکھا کریں, تو جب یہ کریں آپ کو نظر آئے گا آدھی آدھی چیزیں پڑی ہوئی ہوں وہاں پر, پانی کا آدھا گلاس پڑا ہوگا, اس کی ضرورت کی چیزیں آدھی استعمال ہوئی ہوں گی آدھی رہ گئی ہوں گی. اس بندے نے تو خریدی ہوگی نا کہ ساری استعمال کروں گا, تو معلوم ہوتا ہے چلتے چلتے ایک دم سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی عقل والا ہوں, بڑا سمجھدار ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, اس لیے کہ وہی انسانوں نے بڑی کمالات کیے ہوئے, انسان تو چاند پہ چلا گیا, انسان نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, انسان کے پاس موٹر کار ہے, ہائی ویز بنے ہوئے ہیں, اسی بات کا گھمنڈ ہمیں چڑھا ہوتا ہے کہ اس لیے شاید ہم اشرف المخلوقات ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا، کیا وہ گھونسلہ جو ہے اس میں اسے کوئی انجینئرنگ استعمال نہیں کی، ایسے ایسے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں شہد کی مکھی کی، کہ وہ اپنے چھتے کو بناتی ہے، خاص جگہوں کو جا کے ڈھونڈتی ہے، وہاں پر جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں پر وہ اس چھتے کو بناتے ہیں، اور اس چھتے کے اندر جس قسم کی سائنس استعمال ہوتی ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر ہر سوراخ کو کتنے حساب سے بنایا جاتا ہے، اور ایک وقت میں کتنی ساری مکھیاں مختلف جگہوں سے اس کو بنا رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک بھی غلطی نہیں کرتی۔ ہمارے پاس چار مستری کام کر رہے ہو، ہمارا گھر بنا رہے ہو، تو ایک آدھ دیوار ضرور ٹیڑھی کر دیتے ہیں، اور یہ مکھیاں ماشاءاللہ سارا چھتا بنا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اب یہ چھتا جو گروتا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ بھی ہوتا ہے، سائڈیں بھی ہوتی ہے، نیچے بھی لگا ہوتا ہے، اس کے سوراخوں کو اس انداز سے وہ پلٹتی ہے کہ شاید ٹپک ٹپک کے نیچے بھی نہ گرے۔ پھر پھول ہوتے ہیں، اب یہ مکھیاں ان پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی اسپیشل قسم کی مکھیاں ان میں سے ہوتی ہیں، وہ جا کے پھولوں کے رس ڈھونڈتی ہیں، پھولوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ جب ان کو پھولوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ وہاں سے آتی ہے اور باقی مکھیوں کو وہ میسج دیتی ہیں کہ فلاں جگہ پھول ہے، چلو وہاں سے چل کے رس لیں۔ ان کی بات کرنے کا بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، وہ اپنے پروں کو یوں ہلاتی ہیں خاص طریقے سے، اور اپنے نیچے کے پیٹ کے حصے کو ایسے طریقے سے ہلاتے ہیں کہ اس کے اندر سارا میسج دے دیتے ہیں کہ پھول اس وقت اتنے زاویے کے اوپر، اتنے فاصلے کے اوپر موجود ہے، اور اتنی بار جو مکھی نے حرکت دی اس سے ساری کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ مکھیاں جو ہیں فوراً اس راستے پہ چل پڑتی ہے، وہاں جاتی ہیں اور جا کے ان رس کو، پھولوں کے رس کو چوستی ہیں۔ جب اس رس کو وہ پیتی ہیں تو اب اس نے اس پھول کا رس تو پی لیا، اب وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ دوسری مکھی آ کے اس پہ ٹائم ضائع کرے، تو جاتے ہوئے وہ اس پہ اسٹمپ بھی لگا جاتی ہے کہ میں نے اس پہ کام کر لیا ہے، تم دوسرے پھول پہ جاؤ۔ یہاں سے دوسری مکھی آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے رس لیے لیا گیا، اور وہ دوسرے پھول پہ چلی جاتی ہے۔ یہ ساری مکھیاں اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، کیوں کام کرتی ہیں یہ سارا؟ کیا ان کو اتنا سارا شہد چاہیے ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ان مکھیوں کی اپنی ضرورت اتنی معمولی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی رس اس میں موجود ہو تو ان کے لیے کتنے عرصے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ کس لیے بنا رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مکھیوں کو وہی کر دی، یعنی ان کے اندر اس بات کو، یہ صفت کو ڈال دیا کہ تم نے اسی طرح کام کرنا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، مرغی روز انڈا دے دیتی ہے، حالانکہ اگر مرغی کی زندگی کو دیکھیں تو مرغی کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں، ان انڈوں کے اوپر بیٹھے اور ان میں سے بچے نکلے۔ تو یہ مرغی روز انڈا کس لیے دے دیتی ہے؟ تاکہ ہمارا بریک فاسٹ ہو جائے، اس لیے دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ آپ اسی طرح گائے کو دیکھ لیں، اور گائے کے اندر اتنا سارا دودھ کٹھا ہو جاتا ہے، اس کا بچہ پی نہیں سکتا۔ وہ اگر یہ چاہے کہ میں اس گائے کا سارا دودھ پی جاؤں تو پاسیبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایکسٹرا دودھ کس کے لیے بنایا؟
انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ سارے کے سارے جانور پوری کی پوری سائنس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے, جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے, یہ بالکل اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اور بالکل اسی طرح ہم بھی ایک قسم کے جانور ہیں اور ہم بھی اپنی ضرورت کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنا گھر اسی طرح کا چاہیے, لہذا ہم اپنے گھر کو اسی سائز میں بناتے ہیں. آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنا گھر بہت چھوٹا سا نیچے سے چھت لگا کے بنا دیا گیا ہو. آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے کہا ہو کہ بس ایک گھر بنانا ہے اور اب بیر پیڑ کتنا اونچا اس کو کر دینا ہے. بس لوگ کہیں گے بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی, کیا تک بنتی ہے اتنی اونچی چھت بنا دی آپ نے, انسان کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم بھی تو اسی جانوروں کی طرح اپنی ضرورت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس بات پہ ہم کیوں فخر کرنے لگ گئے کہ ہم دوسرے جانوروں سے کسی حساب سے بڑھ گئے؟ ہم تو دوسرے جانوروں سے نہیں بڑھے. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ پہچانے جائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ کو یاد کرے. اب اس یاد کے اندر انسان کوتاہیاں بھی کرے گا, غلطیاں بھی ہوگی اس سے, اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائیں گے. چنانچہ یہ انسان کا مقصد نظر آتا ہے. بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے سارے لوگوں کو فرشتہ صفت بنا دیتے, سارے انسان نیک ہوتے, کوئی بھی برائی نہ کرتا, تو ممکن تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے, سارے کے سارے عبادت میں لگے ہوئے, کوئی غلطی نہیں کرتا, کوئی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے تو ہماری نیچر بھی ایسے بنا دیتے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی کریمی کی صفت دکھانا چاہتے تھے, ستاری کی صفت دکھانا چاہتے تھے, رحمانیت اور رحیمیت کی صفت دکھانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس طرح معاف فرما کے خوش ہوتے ہیں, ان صفات کا اللہ تعالیٰ اظہار فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی انسان نے کسی جگہ پر تھوڑی سی دیر کی لیے نہ ہو یا کوئی کام ٹیمپریریلی کر رہا ہو تو وہ اس کی شارٹ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, کیونکہ وہاں اس سارے چیز کا مقصد ہی وہی ہوتا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں گے ڈسپوزیبل برتن بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز ڈسپوزیبل بنی ہوئی ہے, کیونکہ ہماری ضرورتیں بعض اوقات ایسی ہی ہوتی ہیں, شارٹ ٹرم ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد گارمیج کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. انسان اگر کہیں پر رہ رہا ہوتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں میں پکا مقیم ہوں, یہیں پر رہوں گا, تو اب وہ وہاں گھر بھی خریدتا ہے اور وہاں پر اپنے کاروبار کو بھی جماتا ہے اور اس کے لیے لمبی پلاننگ بھی کرتا ہے. حتیٰ کہ جب وہ چیزوں کو خرید رہا ہوتا ہے, بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنی نسل کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اگر میں فار ایگزامپل زمین خریدوں گا تو میری نسل کو آگے جا کے فائدہ ہوگا, حالانکہ وہ خود تو اس وقت موجود نہیں ہوگا. تو بندہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں آئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی عارضی زندگی ہے. آئے اور یہاں سے اس لیے آئے کہ یہاں سے چلے جانا ہے. اگر حشر کے دن کو آپ دیکھیں گے تو بعض لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کا ہوگا, اور اگر انسان کی زندگی کو دیکھیں لمبی سے لمبی 100 سال کی زندگی ایوریج چلو بھائی لگا لو, تو پھر
دو ڈھائی منٹ کی ساری زندگی بنتی ہے آخرت کے حساب سے. اس کے لیے کیا آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کریں گے یا لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے؟ اور اگر ہم آخرت کی زندگی کو دیکھیں تو فرمایا کہ اگر یہ ساری کائنات کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ہزار سال کے بعد آئے اور ایک دانہ لے کے چلا جائے, یہ دانے ختم ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اب آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیسی پلاننگ کرنی چاہیے. ایک دفعہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے, تو آپ نے فرمایا عقل مند لوگ جائیں گے. آپ کو ہے کوئی عقل مند؟ وہ کیسے؟ ہر آدمی کی عقل مختلف ہے, کوئی بےچارا کمزور عقل والا ہے, کوئی اچھی عقل والا ہے, تو اس کو بنیاد کیسے بنا دیا گیا؟ تو فرمایا اس لیے کہ جو عقل مند ہوں گے وہ اس زندگی کو عقل کے ساتھ استعمال کریں گے, اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایک ماں کو دیکھیں, وہ اپنے بچے کی نقل ماں کیسے کرتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ اس کا ہوتا ہے اور اگر اس کی ضرورت رات کو ہو تو رات کو بھی جاگتی ہے, رات بھر کی تھکی ہوتی ہے, سارا دن بھی کام کرتی رہتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے بچے کا جو جسم ہے یہ بڑا ہو پلے. اب یہ بچہ چند مہینوں کے بعد مسکرانا شروع کر دیتا ہے, جب اس کی مسکراہٹ آتی ہے ماں اتنی خوش ہوتی ہے, سب کو بتاتی پھرتی ہے میرا بچہ مسکراتا ہے, اس کو بار بار دیکھتی ہے, اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میرا بچہ مسکرائے. پھر بچہ کروٹ بدلتا ہے, پھر ہر بچہ جو ہے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے اور ماں دیوانی ہوتی ہے دیکھ دیکھ کر کے, آہا میرا بچہ کیسے چل رہا ہے. کتنی دفعہ بچے کے منہ سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے, وہ بولتا ہے یا کوئی لفظ کہتا ہے, امی کہتا ہے, ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے. بچہ ایسے الٹی سیدھی کوئی بات بھی کہہ دے تو ماں اس سے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے, بڑی کیفیات ہوتی ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ماں نے دن رات اس بچے کے اوپر محنت کی ہوتی ہے, اس کے جسم کو پالا ہوتا ہے, اور جب وہ اس کا رزلٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جسم بڑھ رہا ہے پل رہا ہے, وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے, اس کو بہت اچھا لگتا ہے. اگر کسی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا بچہ کسی گرم کپ کو ہاتھ لگا دے یا چولہے کے پاس آ جائے, ماں کوکنگ کر رہی ہو اور بچہ ذرا سا ہاتھ یوں کرنے لگے تو ماں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, بالکل اس کو موقع نہیں دیتی کہ کہیں اس کی انگلی جل نہ جائے. اب اس ماں سے پوچھے کہ بھائی تم اس کے جسم کو پال رہی ہو, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ بچہ جوان ہو, مر مرضی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جائے اور بلا آخر یہ جہنم کی آگ میں چلے جائے, تو ماں سے چیخ اٹھے گی کیونکہ ماں کے دل میں تو اتنی محبت ہوتی ہے اس بچے کے لیے, وہ تو کبھی برداشت ہی نہیں کرے گی کہ میرا بچہ جہنم میں چلا جائے. ہاں البتہ اگر اس ماں کو اس بات کا علم نہ ہو تو پھر تو ایسی غلطی کر سکتی ہے. بچہ چونکہ سمجھدار نہیں ہوتا اس لیے وہ غلطیاں کرتا ہے, لیکن جو سمجھ والا ہوتا ہے, جو عقل مند ہوتا ہے, کبھی وہ خود آگ میں جاتا ہے. پھر ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ سب سے کہیں کہ بھئی کوئی ہے جو جہنم میں جانے والا ولنٹیئر, سارے کہیں گے بھائی توبہ 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 توبہ, جہنم میں ہم تو نہیں جانا چاہتے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ جس نے عقل کو استعمال نہ کیا اور انجانے میں
وہ اس گڑھے میں جا کے گر گیا تو اب تو وہ پچھتائے گا نا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم سب اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, اللہ رحم فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب جنت عطا فرما دے. لیکن بھائی دیکھو, اگر ہم نے حج پہ جانا ہو اور ہم پاسپورٹ بھی نہ بنوائیں, ویزا بھی نہ لگوائیں اور جہاز کی ٹکٹ بھی نہ خریدیں اور یہ تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ انشاءاللہ اس سال میں حج پہ جاؤں گا, تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں کو فاضل ہے. اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر تو حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے, حج میں جانے کا کوئی طریقہ ایک رواج ہے کہ کیسے تم حج میں جاؤ گے. بس تم نے سوچ لیا تم حج میں چلے گئے. اچھا کتنے حاجی آپ نے دیکھے ہیں زندگی میں جس طریقے سے حاج بھی چلے گئے ہوں, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ زبردستی لے کے چلا جائے. لیکن یہ ایک عام روٹین نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اچھا اگر ایسی ہی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے, نہ روٹی کھائیں اور نہ کام کریں. ویسے آپ کو یہاں پر ایک لطیفہ بھی سنا دوں کیونکہ آپ لوگ بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں. ایک آدمی تھا, اس نے مولوی کا بات سنا. مولوی صاحب نے کہا بھائی دیکھو بڑی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو بھائی ہر کام ہو جاتا ہے. اس جگہ لوگ یہ مولوی صاحب نے عجیب بات کہہ دی, میں تو اس بات کو نہیں مانتا. میں کہا بھائی میں دیکھتا ہوں مجھے روٹی کون کھلاتا ہے, میں روٹی نہیں کھاؤں گا, دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے کھلاتے ہیں. اب وہ گھر آیا, مولوی صاحب کا بات سن کے ماں نے کہا کہ بچہ روٹی کھا لو. یہ کہنے لگا نہیں میں تو روٹی نہیں کھاتا. ماں بڑی شامل, یہ عجیب بات ہے, تم روٹی کیوں نہیں کھاتے, کمزور ہو جاؤ گے میرے بچہ, میرے لال میرے شہزادے فلاں فلاں جیسے مائیں کرتی ہیں. یہ کہنے لگا نہیں میں تو روٹی نہیں کھاؤں گا. ماں منہ میں ٹھوس رہی ہے, وہ کہتے نہیں میں نے نہیں کھانا. جب اسے دیکھا اتنا پریشان کر دیا ماں نے, تو بالآخر اس نے کیا کیا, پاس ہی قبرستان تھا, شام بھی ہو چکی تھی اور وہ جا کے وہاں قبرستان میں بیٹھ گیا. کہتے دیکھتا ہے کون مجھے روٹی کھلا سکتا ہے. ماں بیچاری کہنے لگی میں نے سونا ہے یہ روٹی نہیں کھاتا, اس کی روٹی کھائے بغیر مجھے کیسے نیند آئے گی. اسے روٹی ملائی اور جا کے قبرستان میں اس کے پاس روٹی رکھی کہ بچہ یہ روٹی کھا لو. بعد اس کا خیال ہوا تھوڑی دیر لگے گی, بھوک لگے گی, خود ہی کھائے گا. وہ گھر آ گئی اور یہ جو ہے پھر جمپ مار کے دور جا کے بیٹھ گیا. پھر اگر میں روٹی نہیں کھاؤں گا. اچھا بھی رات گہری ہو گئی اور ستارے چمکنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بندے آ گئے. اب یہ بندے جب آئے ان کو خوشبو محسوس ہوئی, یہاں کچھ پکا ہوا پڑا ہوا ہے. سوچا چلو یار دیکھو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور چیک کریں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, بڑے تازے کھانے کی خوشبو ہے. جب پاس آئے دیکھا کہ وہاں تو جناب ماشاءاللہ اچھی اچھی ڈش پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے کور ہے اور بہترین حالت میں. تو ایک نے کہا بھوک تو بڑی لگی ہوئی ہے, چل یار کھولو کھانا کھائیں. جب انہوں نے برتن کھولا تو دوسرے نے کہا نا ذرا ٹھہرو. کہنے کہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ دیکھو بات سنو, ہم اکثر یہاں آتے ہیں اور وہ تھے چور, چوری کر کے آتے تھے. وہاں وہ بیٹھ کر اپنا حصہ بانٹا کرتے تھے آپس میں. اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہم اپنا حصہ بانٹیں پتہ کرو کہ یہ روٹی کس کی ہے, کیونکہ میرے دل میں یہ شک آ رہا ہے
کہ یہ ضرور کسی نے زہر ملا کے یہاں رکھی ہوئی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کھائے اور ہم مر جائیں اور وہ سارا پیسہ لے کے چلے جائیں. لہذا ذرا ادھر ادھر تلاش کرو, ابھی ذرا چل جائے گا. اب اس جگہ دوڑے, جب وہ دوڑے تو انہوں نے ان کو وہ آدمی مل گیا بیٹھا ہوا, تو وہ بیٹھا ہوا میری گھر پکڑ لیا اس کو, ادھر ہوگا بھی وہ کھانا جو پڑا ہوا تمہارا. تو اس نے کہا جی ہے تو میرا, کہیں ادھر آؤ سر, لیا اس کو کھانے کے سامنے, کہنے لگے بھی اس کو کھاؤ. اور میں تو نہیں کھاتا, ہم تمہیں کہہ رہے تو کھاؤ. جب اس نے بار بار انکار کیا کہ میں نے تو نہیں کھانا, تو وہ جو جس کو شک تھا اس نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا اس بدبخت نے اس میں زہر ملائی ہوئی ہے اور یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, ہمارا پیسہ لے کے بھاگنا چاہتا ہے, اس کو مارو اور اس کو کھلاؤ تاکہ یہی مرے. اب وہ تین چار تھے, انہوں نے اس کو مارنا بھی شروع کیا اور ایک نے پکڑ پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالنا بھی شروع کر دیا, تو انہیں کھا آپ مر. اب اس کو کھلا رہے ہیں اور اس کے منہ میں جا رہا ہے وہ کھانا اور مار بھی کھا رہا ہے وہ. جب وہ مار کھا کھا کے کھانا سے کھا لیا, چوروں نے کہا چھوڑو اس کو دفع کرو, ابھی آپ مرے گا, اب ہم اس کو قتل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کا پلان اسی کے اوپر. لہٰذا چور اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ ساری رات کی مار کھا کر تھکا ہارا سویرے سویرے تہجد کے ٹائم مولوی صاحب کا دروازہ کھڑکا رہا ہے. مولوی صاحب پریشان کی, اللہ یہ کون آ گیا ہمارے گھر اتنے سویرے, باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کھڑا ہوا ہے, عجیب حالت ہے اس کی, اور پوچھا حریت بھائی کیسے آنا ہوا, کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا بات سنا تھا یقین آ گیا لیکن آپ نے آدھی بات کی ہے, اینڈ پوری بات کرنا. کہیں گے وہ کیا, کہنے لگے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور اگر جو نہیں کھاتا اس کو مار مار کے بھی کھلاتا ہے. تو میرے بھائی مرضی اللہ کی چلتی ہے, اللہ اگر چاہیں تو یہ بھی پالتے ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. دیکھو ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, ایک عالم خلق کی چیز ہے یعنی کہ انسان کا جسم جو ہوا مٹی پانی آگ سے بنا ہوا ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہوئی ہے. دو چیزیں انسان کے اندر ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس مادی جسم کو پالنے کے لیے بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں. آپ غور کریں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں, باپ کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں, باپ کماتا ہے اور ماں بنا بنا کے کھلاتی پلاتی ہے اور اس کو پالتی پوستی ہے. یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساری انوائرمنٹ کو مینٹین کرتے ہیں, نہ زمین کو ہلنے دیتے ہیں, نہ ہوا کو تیز چلنے دیتے ہیں, نہ سمندر کے پانی کو اچھلنے دیتے ہیں, نہ سورج کی تپش کو اس کو چلانے دیتے ہیں. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مینٹین کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا جسم اس کے اندر نشو نما پاتا رہتا ہے, اپنی زندگی کو گزارتا رہتا ہے. ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا ہوا ہے ہمارے اس جسم کو پالنے کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روح بنائی اور روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرما دیے. وہ انتظامات کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک نظام بنایا, انبیاء کرام نے آ کر یہ بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, شریعت کو سمجھایا, تاکہ یہ بندہ سیدھے راستے پر اور شارٹ کٹ سے چلتا ہوا معرفت الہی کو پالے، تاکہ یہ بندہ یہ جان جائے کہ میں اپنے پروردگار کو کس طرح راضی کر سکتا ہوں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کروں، وہ ساری رات سر ہلاتا رہے، جھومتا رہے اور مستی میں مست رہے اور پاؤں میں گھنگھرو پہن لے اور میوزک بجائے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ کرے، ساری رات پسینے پسینے ہو جائے، کیا آپ بتائیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ یا وہ آدمی جو رات کو سنت اعمال کرتا ہوا سو جائے، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کے کھڑا ہو، وضو کرے، اطمینان کے ساتھ مصلے پر آئے اور تہجد کی نماز پڑھے اور بے شک اس کے بعد پھر تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کر لے فجر سے پہلے پہلے، تو آپ بتائیں اس نے جو اطمینان کے ساتھ یہ عمل کیا اس کا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یا اس ہلنے کا اور اس وجد اور اس کیفیات کا اس کو فائدہ ہوگا؟ صاحب ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا، قرآن آیا، حدیث آئی، شریعت کا علم ہمیں ملا، اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے پروردگار کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. کوئی بندہ کہے کہ میں تو اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں فجر کی دو کی بجائے چار رکعت فرض پڑھا کروں گا، آپ اس کو شامل دیں گے یا اس کو بیوقوف کہیں گے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو اس میں شامل کر لیا. اور یہی معرفت ہے کہ جو انبیاء کرام نے ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور اگر من مرضی کی زندگی کو گزارو گے تو تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم بالکل اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، چنانچہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں. ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکات بھی نہیں دیتا، الٹے سیدھے کاروبار بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ میرا اندر تقوی ہے، میرا دل جو ہے یہ اصل میں اللہ کے ساتھ اس کی بڑی لو لگی ہوئی ہے. یہ جو باقی لوگ جو کرتے پھرتے ہیں نا، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے جو میں کرتا ہوں. اس نے اپنا ایک فارمولا بنایا ہوتا ہے، اپنا ایک ڈیزائن کیا ہوا اس کا مذہب ہوتا ہے، جس میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس نے اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو پسند کر لیا ہوتا ہے اور باقی سب باتوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. حالانکہ ایمان کا کے اندر کیا ہوا، قبل تو جمیع احکام ہی، اب اس میں کیا ہوا تھا کہ ساری کی ساری باتوں کو ماننا ہے. اچھا بچہ کہے کہ ابا جان 70% آپ کی باتوں کو مانوں گا اور 30% باتوں کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، آپ اس بچے کو شامل دیں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہاں اگر بچہ یہ کہے کہ ابا جان میں آپ کی 100% باتوں کو مانوں گا، سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، پوری کوشش کروں گا تابع داری کرنے کی، اور اب اس بچے سے اگر تابع داری کرنے میں کمی بیشی ہو جائے اور وہ باپ کے پاس آئے اور کہے کہ ابا جان میں کوشش تو کر رہا تھا، بس مجھ سے کوتاہی ہو گئی، فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ اور کوشش کروں گا اور اس کام کو اور اچھے طریقے سے کروں گا، ایسے ہی کروں گا جیسے آپ چاہتے ہیں، تو باپ اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے گا، سینے سے بھی لگائے گا اور شابش بھی دے گا اور کہے گا کہ میرا بچہ تو نے میرا جی خوش کر دیا. میرے بھائی اسی طرح ہمارا معاملہ ہے, ہماری دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہے, قبل تو جمیع احکام ہی, اے میرے پروردگار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, ہم نے ہر بات قبول مقبول سر آنکھوں پر کمی بیشی ہو گئی اس کی معافی چاہتے ہیں. انسان معافیا مانگتا رہتا ہے, زندگی کو گزارتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اس حال میں اگر مریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے. تو میرے بھائی ہمیں بھی اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمارے حال سے رحم فرما دیجئے, ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے کلیئر اپنے مائنڈ میں بنانا چاہیے. جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جانور آئے کھایا پیا رہے سہے بچے پیدا کیے اور اس کے بعد مر گئے, ان کا مر جانا تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد ان سے تو پوچھنا پوچھنا بھی نہیں ہے, وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا, لہذا آج یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے. ہم سوچیں اپنے دل میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کتنا کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ اصل میں انسان کا دل ہوتا ہے, اگر وہ دل بن جائے تو انسان ساری کی ساری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پر اگر دل نہ بنا ہو تو بندہ پھر ہیل حجتیں کرتا ہے. تو بہرحال مشائخ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تو اس دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انبیاء کرام نے اس دل پر محنت کی اور جس کی وجہ سے وہ شریعت کے تابع ہو گئے, اسی طرح میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دل کے اوپر محنت کریں. جب محنت کریں گے دل میں محبت آئے گی, خود بخود ہم شریعت کے تابع ہوتے چلے جائیں گے, ماننا آسان ہو جائے گا. آج جو مشکل ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے, لہذا کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ اس دل کو ہم کس طرح ٹرین کریں, یہ دل اللہ کرنے والا بن جائے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے. فرمایا وہ معکم اینما کنتم, تم جاؤ کہیں بھی ہو, تم اگر یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو آپ خود سوچیں کہ انسان کس طرح غلطی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کی جگر رینج سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر اگر اس تصور کو ہمیں اپنے دل میں ہر وقت بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہے, تو انسان پھر غلطیاں نہیں کرے گا اور انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ کچھ ٹائم نکال کر, کیونکہ دنیا کے جھنجھٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم سوچ سکیں. چنانچہ اگر ہم کچھ وقت نکال لیا کریں 15-20 منٹ روزانہ کے لیے اور بیٹھ کے اپنے دل میں سوچیں کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور کس طرح میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اور اپنے دل کو اس طرح پمپ کرے کہ اے دل تو اللہ تعالیٰ سے محبت کر. یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ, پروردگار فرماتے جو ایمان والے ہوتے ان کے اندر تو شدید محبت ہوتی ہے. اور اس کا بڑا آسان سا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا تو حسن معافی صدور ہم نکالیں گے وہ جو دلوں کے اندر ہے. اب اس دل کو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے بھائی, ہم نے وہاں جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو ٹیسٹ کریں کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو اس کا ایک ٹیسٹ تو یہ ہے کہ آج ہی بیٹھ جائے اور تصور کرے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اور دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف راغب کرے. اگر یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دل بیمار ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے. اچھا آپ یہ کہیں کہ مجرو صاحب تم لیلا کو ذرا یاد کرو, اور مجرو صاحب بیٹھے اور ایک منٹ کے بعد آپ کو کہیں کہ میں لیلا کو یاد نہیں کر سکتا, مطلب پوچھے بھی کیوں, وہ میرا دل میں جو ہے ایسی کیفیت ہے کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مجرو دو نمبر ہے. ٹھیک ہے, کی بات ہے کہ اس کے دل میں لیلا کی محبت ہو اور وہ اس کو یاد ہی نہ کر سکے. ایک ماں کو کہے کہ تو اپنے بچے کو یاد کر, اور وہ کہے مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتا, میں اس کو خیال کرتی ہوں اور میری ٹرین نہیں جاتی ادھر. آپ کہیں گے اچھی ماں ہے, یہ اپنے بچے کو یاد نہیں کر سکتی. ایک مومن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں آپ کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بس آپ کے حوالے کر دیا, اور میں نے اپنے ناک اور اپنے سر کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا نماز کی حالت میں, اور میری عشق اور محبت کی تو دیوانگی ہو گئی کہ میں نے اللہ آپ کے ساتھ اب یہ معاملہ کر لیا کہ میرا جینا مرنا ہی آپ بن گئے, میں تو آپ کی پوجا کرتا ہوں. اس وجہ سے آپ کہیں کہ بھئی ذرا تھوڑا نماز میں تم جو ہے اللہ کا دھیان رکھ لیا کرو, اور وہ کہے بھئی میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں دھیان نہیں ہوتا, کھڑا تو نماز میں ہوتا ہوں لیکن سوچ دنیا کو رہا ہوتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی عجیب آدمی ہو, دعویٰ تو تم اپنے عشق کی انتہا کا کرتے ہو کہ تم بندگی کرنے لگ گئے ہو, اور حالت میں یہ ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہو کے غیر اللہ کو سوچتے ہو, کتنی عجیب سی بات ہے. تو بھائی یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے, اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا یہ دل دنیا سے اور دنیا کے گند سے بھرا ہوا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ اپنے من کے اندر جھانکے, اپنی اصل تصویر کو دیکھ لیں. اس وقت تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اپنے پروردگار کی سوچ میں محو ہو جائیں. تو سمجھ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.